وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد، سورہ قاف سے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. یہاں سے قرآن حکیم کی ساتویں اور آخری منزل کا آغاز ہوتا ہے، اور اس میں بالکل شروع میں سات نہایت خوبصورت مکی صورتیں آ رہی ہیں. ان میں سے قرآن کی دلہن یعنی سورہ رحمان بھی ہے. اکثر بیشتر حسن قرآن کے مقابلے میں انہی صورتوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، یہاں سے پڑھا جاتا ہے. اور آپ دیکھیں گے ان صورتوں میں بہاؤ بہت تیز ہے مضامین کا، اور ادبیت کی معراج نظر آتی ہے جس طرح عربی ادب ان صورتوں میں آ رہا ہے. اور زیادہ تشریح کرنے سے تاثیر جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس میں، تو ایک رواں ترجمہ جو ہے وہ اچھا رہتا ہے. اب جو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ قاف، اور تین رکوعوں پر مشتمل یہ صورت ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت سے خاص محبت اور تعلق تھا. آپ اکثر جمعوں میں اور عیدین کی نمازوں میں یہ صورت تلاوت فرمایا کرتے تھے. اس ایک صحابیہ ام حشام بنت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے جمعوں کے خطبوں میں سورہ قاف کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یاد کر لیا. یعنی آپ نے اتنی دفعہ سورہ قاف جو ہے جمعوں کے خطبوں میں پڑھی کہ انہیں یاد ہو گیا. موضوع دیکھیں گے تو وقوع قیامت، یہ موضوع ہے سورہ قاف کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل سورت کی ابتدائی میں پہلی آیت میں عظمت قرآن ہے، اور پھر مشرکین کے دو اعتراضات ان کا جواب دیا جا رہا ہے. قاف والقرآن المجید، قاف یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، اصل معنی اللہ کو معلوم ہے. فرمایا قسم ہے اس قرآن کی جو بڑی شان والا ہے. ان کا پہلا اعتراض آ رہا ہے کہ انسان کیوں رسول بنائے گئے. بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، بلکہ وہ تعجب کرتے ہیں کہ آیا ہے ان کے پاس ایک ڈرانے والا، خبردار کرنے والا انہی میں سے. فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، اور کہنے لگے کافر کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. یعنی انسانوں کو خبردار کرنے کے لیے کسی فرشتے کو بھیجنا چاہیے تھا، یہ انسان کیوں آئے نبی بن کر. اسی طرح دوسرا ان کا اعتراض، اذا متنا وکنا ترابا، کیا جب ہم مر جائیں گے ہو جائیں گے مٹی مٹی. ذالک رجع بعید، یعنی پھر ہمیں زندہ کیا جائے گا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے. یعنی دو اعتراضات جڑ دیے، ایک تو یہ کہ رسول جو ہے وہ فرشتے کو ہونا چاہیے، دوسرا یہ کہ موت کے بعد زندگی کیسے ممکن ہے. تو پہلے دوسرے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے. قد علمنا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمیں معلوم ہے. ما تنقص الارض منہم، جو کچھ کم کرتی جا رہی ہے زمین ان میں سے، ان کا جسم جس طرح زمین کھاتی جا رہی ہے اور وہ اب مٹی کا حصہ بنتے جا رہے ہیں، تو اللہ کو اس کا پتہ ہے. وَإِنَّنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، اور ہمارے پاس ہے ایک محفوظ کتاب، لوح محفوظ، اس میں سب کچھ درج ہے. اسی طرح پھر دوسرے سوال یا دوسرے اعتراض کا جواب، بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، بلکہ انہوں نے جھٹلایا حق کو یعنی قرآن کو جب وہ آیا ان کے پاس. فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ، بس وہ ایک الجھی ہوئی بات میں پڑے ہوئے ہیں. کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاذ اللہ کہتے ہیں کہ آپ شاعر ہیں، کبھی کہتے ہیں آپ کاہن ہیں، کبھی کہتے ہیں آپ ساحر ہیں، اور کبھی یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ آپ مجنون ہیں. تو فرمایا کہ یہ تو ایک الجھی ہوئی بات میں پڑے ہوئے ہیں. آگے قدرت تخلیق باری تعالیٰ کو بطور دلیل قیامت پیش کیا جا رہا ہے. جس اللہ کی یہ شان ہے وہ انسان کو مرنے کے بعد کیوں نہیں پیدا کر سکتا. گویا ان کا جو پہلا دوسرا اعتراض تھا کہ مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے، اس کا ایک تفصیلی جواب. فرمایا افلم ینظروا الی السماء فوقہم، بس کیا انہوں نے نہیں غور کیا، نہیں دیکھا آسمان کی طرف اپنے اوپر. کیف بنیناہا، کیسے ہم نے اسے بنا دیا. وزیناہا، اور کیسے ہم نے اسے سجا دیا، سورج سے، چاند سے، ستاروں سے. وما لہا من فروج، اور نہیں اس میں کوئی بھی شگاف، ذرا سی دراڑ آپ کو نظر نہیں آئے گی آسمان میں. فرمایا والارض مددناہا، اور ہم نے کیسے بچھا دیا زمین کو. وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَا، اور پھر ڈال دیا اس میں مضبوط پہاڑ. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور پھر پیدا کر دیا زمین میں ہر قسم کی خوشنما چیزیں. تو ان سارے دلائل کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ، کہ یہ بصیرت اور نصیحت ہے ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے. جو اس کائنات پر غور و فکر کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے کمال تخلیق کو دیکھے گا، وہ کبھی انکار نہیں کر سکتا کہ مرنے کے بعد کیسے زندہ کیا جائے گا. भाई इन आसमानों को देखो, जमीन को देखो, पहाड़ों को देखो, जमीन पर तरह तरह की नबातात और हैवानात और परिंदों चरिंदों दरिंदों को देखो, जो अल्लाह इन सबको बना सकता है वो तुम्हें क्या मरने के बाद नहीं बना सकता। आगे फिर नज़ूल माँ की हिकमत बयान हो रही है, यानी पानी अल्लाह की नेमत और क्यों अल्लाह नाजिल फरमाते हैं पानी, इसकी हिकमतें साथ बयान फरमाई। वनज़लना मिनस्समाइ माअन मुबारका, और हमने उतारा आसमान से मुबारक पानी। मुबारक उस चीज़ को कहते हैं जो किसी चीज़ के खैर में इजाफा फरमा दे, तो ये पानी ज़मीन में जो खैर रखा गया उसमें इजाफा कर देता है, इसमें से नबातात उगती हैं। तो फरमाया फअंबतना बिही जन्नात, अब हमने उगाए इस पानी के ज़रिए से बागात। वहब्बल हसीद, और अनाज जिनके खेत काटे जाते। वन्नखला बासिकात, और फिर लंबी लंबी खजूरें। लहा तलउन नजीद, जिनके खोशे गुथे हुए होते हैं। रिज़्क़ल लिल इबाद, और ये बतौर रोज़ी के अपने बंदों के लिए। वह अहयैना बिही, और फिर हमने ज़िंदा किया इस पानी के ज़रिए से बल्दतम मैता, यानी मुर्दा ज़मीन को। कज़ालिकल खुरूज, और फरमाया इसी तरह तुम्हें भी निकाला जाएगा ज़मीन से, जिस तरह पानी पड़ने से नबातात को निकल आती है ज़मीन से, इसी तरह अल्लाह के एक हुक्म पर तुम्हारे जिस्म ज़मीन से निकल आएंगे। आगे दर से इबरत दिया जा रहा है सबका कौमों से, और ऐसी नाफरमान कौमों की मिसालें आ रही हैं जिन्होंने अल्लाह की बात नहीं मानी और अल्लाह के अजाब का शिकार हुई। तो आप कह सकते हैं तस्कीर बे अय्याम अल्लाह, अल्लाह के बड़े बड़े अजाब वाले दिनों के ज़रिए अल्लाह की याद दहानी। कज़बत क़ब्लहुम कौम नूह, और झुटलाया था इन कुफ़ारे मक्का से पहले कौम नूह ने भी, व अस्हाब रस और खंदक वालों ने भी। और ये जिक्र आता है कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा गया था कौम समूद की तरफ और वो नहीं माने, उन पर अजाब आया, लेकिन तकरीबन 4000 के करीब अहले ईमान जो ईमान लाए थे वो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के साथ चले गए थे, और हिजर मौत के करीब एक कुएं पर जाकर फिर आबाद हो गए थे। इसलिए इन लोगों को जो बाकी ईमानदार समूद हैं उन्हें अस्हाब रस कहा गया। फरमाया व समूद, और इसी तरह जो पहले लोग थे समूद उन सब ने, व आदू व फिरऔनु व इख्वानु लूत, और इसी तरह कौम आद और आले फिरौन, और इसी तरह लूत अलैहिस्सलाम की कौम। व असहाबुल अयका, और जंगल वाले जिनकी तरफ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा गया। व कौम तुब्बा, और कौम तुब्बा ने भी, ये यमन के बादशाहों का लकब था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 700 साल पहले का इनका ज़माना है कौम तुब्बा का। इन सब का जिक्र करके अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कुल्लुन का ज़बर रसूल, इन सब ने झुटलाया था रसूलों को। फहक का वाईद, तो इन पर पूरा हो गया हम पर अजाब का वादा, इन्होंने झुटलाया नाफरमानी की इसलिए मुस्तहक हो गए अल्लाह के अजाब का। इसी तरह मौत के बाद ज़िंदगी की दलील दी जा रही है। अफा अयना बिल खल्क़िल अव्वल, बस क्या हम थक गए पहली मरतबा पैदा करके। बल हम फी लफ्ज़, बल्कि वो शक में है मिन खल्क़िन जदीद, असर नौ पैदा करने के मुताल्लिक़। अल्लाह ताला बड़ी कुदरत रखने वाला है, वो दोबारा क्यों नहीं पैदा कर सकता। इसी तरह तमहीद आ रही है वकूए क़यामत की। वलक़द ख़लक़ना लिंसान, और बेशक हमने पैदा किया इंसान को। वनअलमु मा तुवस्वसू बिही नफ्सुक, और हम तो जानते हैं जो कोई वसवसा भी गुजरता है उसके जी में। वनहनु अक़रबु इलैही मिन हब्लिल वरीद, और हम तो उससे उसके रगे रगे जहाँ से ज़्यादा करीब हैं, यानी जुगलर वेन, ये जो दिल से एक बड़ी वेन जो है दिल की तरफ जा रही है गले से गुजरते हुए, जब हम जानवर ज़िबा करते हैं तो वहाँ नज़र आती हैं ये, तो फरमाया जा रहा है कि हम तो इससे गर्दन की रग से ज़्यादा इंसान से करीब हैं। तो इंसान क्या सोच रहा है, उसके दिल में क्या ख्याल आ रहे हैं, इन सब से अल्लाह ताला वाकिफ़ है। इज़ा यतलक्कल मुतलक्कियान, अब आगे करामन कातिबीन का जिक्र आ रहा है, जबकि ज़ब्त करते जाते हैं लिखते जाते हैं लिखने वाले। अनिल यमीनी व अनिल शिमाली अकीद, जो कि दाएं और बाएं बैठे हुए हैं। तो ये बात जो है उलमा समझाते रहे कि ये करामन कातिबीन दो फरिश्ते अल्लाह ने मुकर्रर किए हुए, एक दाएं कंधे दूसरा बाएं कंधे पर, और ज़मान से एक लफ्ज़ नहीं निकलता हमारे कि वो उसे नोट कर लेते हैं, हम एक अमल नहीं करते मगर वो सब लिखा जा रहा है, गोया हमारा रोज़ नामचा तैयार हो रहा है और क़यामत के दिन हमारे हवाले कर दिया जाएगा। फरमाया मा यल्फिज़ु मिनल क़ौल, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اور نہیں نکالتا وہ اپنے منہ سے کوئی بات مگر اس کے پاس ہوتا ہے ایک محافظ مستعد جو فوراً اسے لکھ لیتا ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اب آپ قیامت صغرا کا ذکر، تو فرمایا کہ اور آ گئی موت کی بے ہوشی جو بالکل برحق ہے۔ ذالک ما کنت منہ تہی، اور یہی ہے جس سے تم گریز کیا کرتے تھے، موت سے بھاگتے تھے لیکن یہ تو آ کر ہی رہنے، تو اس سے کوئی جو ہے نہیں بھاگ سکتا۔ آگے وقوع قیامت کبرا کا بھی ذکر ہے، گویا جب چھوٹی قیامت کو مانتے ہو تو بڑی قیامت بھی کوئی دور نہیں۔ ونفق فی السور، اور جب پھونکا جائے گا سور میں، ذالک یوم الوعید، وہ ہوگا سخت عذاب کا دن۔ وجاءت کل نفس، اور آئے گا ہر شخص اس دن، معہ سائق و شہید، اور اس کے ساتھ ہوگا ایک ہانکنے والا ایک گواہی دینے والا۔ تو اکثر علماء کی رائے یہی ہے کہ یہی دو فرشتے جو کرامن کاتبین انسان کے اعمال لکھتے ہی جا رہے ہیں، یہ میدان حشر میں یہ دونوں ساتھ ہوں گے، ایک جو ہے حقا کر لے جائے گا آدمی کو اس کے اصل مقام پر، دوسرے کے ہاتھ میں کتاب ہوگی، یعنی ہمارا روز نامچہ نام اعمال، وہ بطور گواہ کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ لقد کنت فی غفلت من ھذا، اور مجرموں کا حال بیان ہو رہا ہے، اور اسے کہا جائے گا یقیناً تم تو غفلت میں رہے اس دن سے، فکشفنا عنک غطاءک، پس ہم نے دور کر دیا ہے تم سے جو ہے تمہاری آنکھوں کا پردہ، فبصرک الیوم حدید، بس آج لوہے کی طرح تیز ہو گئی ہے تمہاری نظریں۔ تو بڑی اب نظر ہے، اب اللہ بھی جو ہے ماننے کے لیے تیار ہو، فرشتے بھی نظر آ رہے ہیں، جنت اور جہنم بھی آنکھوں کے سامنے، پہلے تو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، تو آگے ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا۔ فرمایا وقال قرینہ، اور کہے گا ان کا ایک ساتھی یعنی فرشتہ، ھذا ما لدیہ عتید، یہ ہے جو میرے پاس تیار ہے، یعنی یہ ہے تمہارا نام اعمال، یہ کارگزاری ہے تمہاری، یہ تمہارے روز نام چاہے، تم کیا کیا کرتے رہے پوری زندگی، یہ لکھا ہوا ہے۔ القیہ فی جہنما کل کفار نانیت، حکم ہوگا تم دونوں ڈال دو اسے جہنم میں، اور جہاں جہنم میں جانے کے اسباب کیا بن گئے، ہر کافر اور سرکش کو، نمبر ایک کفر، نمبر دو سرکشی، منع للخیر، نمبر تین جو نیکی سے روکنے والا تھا، اور نمبر چار معتدم مریب، حد سے بڑھنے والا، اور نمبر پانچ شک کرنے والا۔ الذی جعل مع اللہ الہاً آخر، اور چھٹا جرم یعنی وہ جس نے بنایا اللہ کے ساتھ دوسرا معبود، فالقیاہ فی العذاب الشدید، بس ڈال دو اس کو سخت عذاب میں، جس طرح ہم ڈنڈا ڈولی کرتے ہیں، دونوں ہاتھ پکڑے، دونوں ٹانگیں پکڑی، اٹھا کر پھینکا، تو یہی کوئی انداز محسوس ہوتا ہے، دونوں فرشتے ساتھ ہوں گے اور اس طرح اٹھا کر پھینکیں گے جہنم میں۔ اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور یہ جو جرائم آ رہے ہیں مجرموں کے، ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے شیطان کے عذر کا ذکر آ رہا ہے، قالا قرینہ، اب کہے گا اس کا ہم نشین یا ساتھی جو شیطان تھا، اس میں ہم نے پہلے پڑھا تھا کل کہ ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان جو ہے اس کا ہم نشین لگا ہوا ہے، خصوصاً جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے افراد پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور اس کا ساتھی ہوتا ہے، چنانچہ یہ ساتھی شیطان جو ہے وہ اس دن کہے گا قیامت کے دن، ربنا ما اضغیتہ، اے ہمارے رب میں نے اسے سرکش نہیں بنایا، ولکن کان فی ضلال بعید، بلکہ یہ خود ہی بہت دور کی گمراہی میں تھا۔ اس پر اب اللہ تعالیٰ کا جواب، قالا لا تختصموا لدیا، اللہ تعالیٰ کہیں گے تم دونوں یہاں میرے سامنے نہ جھگڑو، وقت قدمت الیکم بالوعید، اور میں تو پہلے ہی بھیج چکا تمہاری طرف اپنا وعدہ عذاب۔ آگے قانون خداوندی کیا ہے، ما یبدل القول لدیا، نہیں تبدیل کی جاتی بات ہمارے ہاں، وما انا بظلام للعبید، اور نہ ہی ہم ظالم ہیں بندوں پر، تو جیسا کیا ہے وہی بھگتنا ہوگا۔ تو جہنم کی ہولناکی کا ذکر، یوم نقول لجہنم، اور جس روز ہم پوچھیں گے جہنم سے، حل امتلات، کیا تو بھر چکی ہے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جہنم سے، وہ اتنے انسان اور جن تمہارے اندر پڑ چکے، کیا تم بھر گئی ہو، اس پہ دیکھیں اس کا جواب کیا ہوگا۔ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيد، اور وہ کہے گی کہ اور بھی مزید ہیں، تو یعنی وہ تو قرآن اس طرح جہنم کا ذکر کرتا ہے جیسے کوئی زندہ چیز ہو. پہلے ہم پڑھا ہے کہ وہ مجرموں کو دیکھ کر چنگھاڑے گی, غضب و غصے سے جوش مارے گی. یہاں تو باقاعدہ گفتگو ہے, اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بھر گئی, وہ کہے گی کہ کیا اور بھی ہے, یعنی اور ہے تو لائیں دیں اور میں تیار ہوں اوروں کو ہلاک کرنے کے لیے. اس لیے بخاری شریف کی روایت ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی جہنم میں ڈالے جائیں گے تو جہنم یہی کہتی رہے گی حل من مزید کہ اور بھی ہیں, حل من مزید کہ اور بھی ہیں, جتنے ڈالے جاتے رہیں گے وہ یہ کہتی رہے گی. اور حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم اس میں رکھ دیں گے, اس وقت جہنم کہے گی کہ بس 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 میں بھر گئی. تو یہ حال ہے کہ اس کی, اس سے آپ کو ہلاکت خیزی اس کا غصہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ کہے گی اور مزید گویا ڈالا جائے. اس کے مقابلے میں متقین کا انجام بیان ہو رہا ہے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ, اور قریب لائی جائے گی جنت متقین کے, غیر بعید, وہ کچھ بھی دور نہیں ہوگی. حَاذَا مَا تُوعَدُونَ, اور کہا جائے گا یہی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. اوصاف متقین آ رہے ہیں, لِكُلِّ اوابٍ حفیظ, نمبر ایک ہر رجوع کرنے والا, نمبر دو حفاظت کرنے والا, یعنی اللہ کے حقوق کی بھی اور بندوں کے حقوق کی بھی حفاظت کرنے والا, اور نمبر تین من خشیہ رحمان بالغیب, جو ڈرتا رہا رحمان سے بن دیکھے, اور نمبر چار وجاء بقلب منیب, اور جو قیامت کے دن لے کر آیا رجوع کرنے والا دل. تو یہ دل جو ہے یہ اللہ کا گھر ہونا چاہیے, دل میں اللہ کو بسانا چاہیے. لیکن جو لوگ دنیا کو بسا لیتے ہیں تو وہ دل میں پھر اللہ نہیں آ سکتا, یا تو دنیا رہے گی یا اللہ رہے گا. تو اس لیے بڑا خوب کہا ہے مولانا مجذوب الحسن, بلکہ مولانا عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی. یعنی پہلے یہ مال کی محبت, دنیا کی محبت یہ دل سے نکالی جائے, پھر اللہ کی محبت اس دل میں آتی. تو مجھے ڈر ہے اے دل بے خبر, کہیں جم نہ جائے تیری نظر انہی چند نقش و نگار پر. تو یہ دل کو حفاظت کے ساتھ جو ہے اللہ کی محبت میں بسایا ہوا قیامت کے دن لے جانا, یہ مومن کی صفت ہے. اسی طرح پھر نعمتوں کا بیان ہے, ایسے نیک لوگوں سے کہا جائے گا ادخلوها بسلام, تم داخل ہو جائے جنت میں پوری سلامتی کے ساتھ. ذالک یوم الخلود, یہی آج ہمیشہ رہنے کا دن. لہم ما یشاؤون فیہا, انہیں وہاں وہ کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے. ولدینا مزید, اور مزید اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے دیں گے. تو ایسی ایسی نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کان نے سنی, نہ دل پر خیال گزرا, تو مزید سے مزید اللہ تعالیٰ وہاں عطا فرمائیں گے. اب آگے درس عبرت ہے سابقہ نافرمان قوموں سے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ, اور کتنی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے قومیں. ہم اشد منہم بطشا, جو کہیں بڑھ کر تھی ان سے قوت کے اعتبار سے. فَنَقَبُوا فِي الْبِلَادِ, اور پھر وہ چھان مارا کرتے تھے سارا سارا ملک, یعنی وہاں گھومتے پھرتے تھے اور بڑی شان تھی ان کی. حل میں مہیس, اور پھر وہ قیامت کے دن کیفیت یہ ہوگی کہ وہ پوچھ رہے ہوں گے ہے کوئی بھاگنے کی جگہ, کوئی خلاصی کی جگہ ہے. تو قرآن سے نصیحت لینے کی شرائط آگے بیان ہو رہی ہیں, اور یہ مخلصی کہاں سے ملے گی, جائے پناہ کہاں سے ملے گی, یہ قرآن سے تعلق جوڑنے سے ملے گی. اِنَّا فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى, بے شک یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے. لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْب, ہر شخص کے لیے جسے حاصل ہو دل. اَوْ أَلْقَى السَّمْعَ, یا وہ کان لگا کر سنتا ہو. وَهُوَ شَهِيد, اور بالکل وہ متوجہ بھی ہو. تو یہ قرآن کی آپ کہیں نصیحت حاصل کرنے کی شرائط ہے. نمبر ایک, اس کا دل صاف ستھرا ہونا چاہیے. نمبر دو, کان لگا کر سنے ہو. نمبر تین, وہ قرآن کی طرف متوجہ رہے. تو ایسے لوگ ہیں کہ وہ قرآن سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. قیامت کے لیے عقلی دلیل آ رہی ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, اور بے شک ہم نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو. وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ, اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے چھ دنوں میں. وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ, اور ہمیں چھوا تک نہیں کسی تھکان میں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باخیر میں, یعنی جو اللہ اس کائنات کو بنا کر ہرگز نہیں تھکا, اتنی بڑی کائنات بنا دی, وہ تمہیں بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. یہ اصل میں پیچھے دلیل ہے. اور اب سورت کے اختتام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا خصوصی خطاب, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین باتوں کی ہدایت دی جا رہی ہے. فرمایا فصبر علی ما یقولون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے اس پر جو یہ کہتے ہیں. آپ کی قوم قریش یہ آپ کو بڑی چاہنے والی تھی اور آپ کے رستے میں اپنی پلکیں بچھاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق الامین جیسے القاب جو ہے اس قوم نے دیے ہوئے تھے، آپ کی بڑی عزت کرتے تھے. لیکن جیسے ہی آپ نے قرآن سنانا شروع کیا قوم نے آنکھیں پھیری، اور یہی قوم تھی جو آپ کو کاہن کہنے لگی، شاعر کہنے لگی، کذاب معاذ اللہ کہنے لگی، مجنون کہنے لگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں سن کر تکلیف ہوتی تھی، رنج سے آپ کا سینہ بھیجتا تھا. چنانچہ آپ کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فصبر علی ما یقولون، بس نبی صبر کیجئے اس پر جو یہ کہتے ہیں. اور دوسری ہدایت وسبح بحمد ربک، اور آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، قبل طلوع الشمس یعنی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، اشارہ فجر کی طرف، وقبل الغروب اور سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی ظہر اور عصر، ومن اللیل فسبحوا، اور پھر اسی طرح رات میں بھی اس اللہ کی تسبیح کیجئے یعنی سورج غروب ہونے کے بعد فوراً مغرب اور پھر تھوڑی رات اور گزر جاتی ہے تو عشاء، وَأَدْبَارَ السُّجُودَ، اور اسی طرح سجدوں کے بعد بھی اللہ کی تسبیح کیجئے. تو صرف نماز ہی میں نہیں، نماز کے علاوہ بھی جو اوقات ہیں اس میں بھی اللہ یاد رہنا چاہیے. تو ہم نے سمجھا تھا ایک ذریعہ ذکر ہوتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، درود پڑھنا، یہ ذرائع ذکر ہیں. ایک ہے دل کا اللہ کی طرف متوجہ رہنا، یہ اصل حالت ذکر. تو صرف نماز ہی میں نہیں، نماز کے علاوہ بھی اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی طرف توجہ ہو، یاد ہو کہ ہم اللہ کے بندے، یاد ہو کہ دنیا امتحان ہے، یاد ہو کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے. تو یہ کیفیت ہما وقت رہے، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. اسی طرح آگے جو ہے بیان وقوع قیامت پر سورت کا اختتام کیا جا رہا ہے. فرمایا وسطہ میں ایوم یوناد المناد، اور توجہ سے سنیے جس دن پکارے گا پکارنے والا، من مکان قریب، ایک قریبی مقام سے. تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، سور انہوں نے اٹھایا ہوا ہے، بس منتظر ہیں جیسے کہ اللہ کا حکم ہوگا وہ سور پھونکیں گے. اور قریبی مقام کے لیے اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ صخرۃ البیت المقدس مراد ہے، پہاڑ ہے بیت المقدس کے پاس، اور علماء کہتے ہیں یہ ساری زمین کی نسبت آسمان سے زیادہ قریب ہے. تو یہ بہرحال رائے ہے. اور فرمایا کہ گویا ایک پکارنے والے کی پکار جو قریبی مقام سے آنے والی ہے اس کے منتظر ہو جائیں. یوم یسمعون الصیحات بالحق، اور جس دن سب سن لیں گے اس زور کی آواز کو یعنی سور کی آواز کو، نفقت الورا کو، جو بالکل یقینی ہے. ذالک یوم الخروج، اور یہی ہوگا نکلنے کا دن یعنی قبروں سے نکلنے کا، خروج کا دن. انا نحنو نحیی و نمیت، اور فرمایا بے شک ہم ہی یعنی اللہ ہی زندہ بھی کرتے ہیں اور موت بھی دیتے ہیں. وإلینا المصیر، اور ہماری طرف لوٹ کر آنا. آگے پھر نفقۃ الثانیہ کا ذکر. یوم تشقق الارض عنہم سراء، اور جس دن پھٹ جائے گی زمین اور پھر وہ دوڑ کر نکلیں گے اس سے. ذالک حشر علینا یسیر، اور یہی جمع کرنا ہے جو ہم پر بہت آسان ہے. ہم پہلے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہمارے لیے قیامت کو برپا کر دینا ایسے ہی ہے جیسے پلک جھپکانا، بلکہ اس سے بھی آسان. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ قیامت کا معاملہ جو ہے وہ سیکنڈ سے بھی کم میں اسے واقع فرما دے. آگے پھر تعذیب آ رہی ہے مجرمین کی. نحن عالم بما یقولون، اور ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہتے ہیں. وما انت علیہم بجبار، اور نہیں ہے آپ ان پر کوئی جبر کرنے والے. وما انت علیہم بجبار، اور آپ نہیں ہیں ان پر کوئی جبر کرنے والے یعنی آپ زبردستی ان سے اسلام قبول نہیں کروا سکتے. فذکر بالقرآن، بلکہ آپ کا کام کیا ہے، آپ نصیحت فرماتے رہیے قرآن کے ذریعے. من یخاف وعید، ہر اس شخص کو جو ڈرتا ہے ہمارے عذاب کے وعدے سے. تو قرآن کیسے لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں. اگلی سورت سورہ زاریات ہے، اور ہم نے سمجھا تھا یہ پانچ سورتیں ہیں جن میں ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں. سب سے پہلے ہم نے سورہ صافات پڑھی تھی، اس میں ابتدا میں تین قسمیں فرشتوں کی تھیں. اب یہ سورہ زاریات آ رہی ہیں، اس میں ابتدا میں چار قسمیں جو ہیں وہ ہواؤں کی ہیں. اور اسی طرح پھر سورہ مرسلات، سورہ نازعات، سورہ عادیات آئیں گی، جن میں پانچ پانچ قسمیں کھا کر پھر اللہ تعالیٰ نے بات کا آغاز کیا. موضوع پوری سورت کا جزا اور سزا کا بیان ہے۔ قیامت آ کر رہے گی، نیکوکاروں کو ان کی نیکی کی جزا ملے گی اور برے لوگوں کو ان کی برائیوں کی سزا ملے گی۔ یہ موضوع پوری سورت کا۔ ہواؤں سے متعلق جو قسمیں ہیں یہ بھی اصل میں آخرت کی طرف ایک گواہی ہے، اور جیسے ہوائیں چلتی ہیں اور وہ بادل لے کر جاتی ہیں پھر اللہ کی رحمت کو تقسیم کرتی ہیں، اسی طرح قیامت سے پہلے ہواؤں کی کیفیت ہوگی اور وہ تیزی سے یہ ہوائیں چلیں گی اور جو آندھیوں کی صورت اختیار کریں گی۔ لوگ اپنے اپنے بوجھ اٹھائے چل رہے ہوں گے، جیسے یہ ہوائیں بڑے بھاری بادلوں کو لے کر چلتی ہیں، اور کچھ جو ہے وہ آہستہ چل رہے ہوں گے، کچھ تیز چل رہے ہوں گے، اور اسی طرح پھر معاملات اس دن تقسیم کیے جائیں گے۔ نیکوکار ایک طرف ہوں گے، برے لوگ علیحدہ ہوں گے، اور کچھ لوگ جنت میں ہوں گے، کچھ جہنم میں۔ تو گویا یہ ہوائیں گواہی ہیں قیامت کے وقوع ہونے پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والزاریاتی ذروا، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑاتی ہیں یعنی بخارات کو۔ والحاملات وقرا، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو اٹھا لاتی ہیں بوجھ، اشارہ بادلوں کی طرف، تن و وزنی بادل ہیں جو ہوائیں کھینچ لاتی ہیں۔ فالجاریاتی یسرا، پھر چلتی ہیں یہ ہوائیں آہستہ آہستہ۔ فالمقسماتی امرا، اور پھر تقسیم کر دیتی ہیں اللہ کے حکم کو یعنی بارش کو، کہاں بارش برسنی ہے کہاں نہیں برسنی۔ اور یہ ساری قسمیں کس پر ہیں؟ انما توعدون لصادق، یقیناً تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچا ہے، یعنی موت کے بعد زندگی ہے اور قیامت ہو کر ہے، اعمال کی جزا و سزا ہو کر ہے۔ اس میں ایک رائے اور ہے مفسرین کی، اس میں جو بڑا اونچا نام ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلی قسم تو ہے ہواؤں کی، یعنی قسم ہے تیزی سے اڑا لانے والی ہواؤں کی، یعنی بخارات اٹھا لانے والوں کی۔ اور پھر دوسری آیت ہے فالحاملاتی وقرا، اس میں وہ کہتے ہیں بادلوں کی قسم ہے، یعنی بھاری بوجھ اٹھائے ہوئے بادل۔ اور نمبر تین فالجاریاتی یسرا، اور پھر وہ چلتی ہیں آہستہ آہستہ۔ اس میں یہ حضرات کہتے ہیں کہ یہاں کشتیاں ہیں، ان سے مراد ہے کہ ان ہواؤں میں وہ آہستہ آہستہ چلتی ہیں۔ فالمقسمات امرا، اور وہ پھر تقسیم کرتے ہیں اللہ کے حکم کو۔ اس میں ان حضرات کی رائے کہ یہ مراد ہے فرشتے جو اللہ کے حکم کو تقسیم کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری قسمیں اس پر ہیں کہ انما توعدون لصادق، اور یقیناً تم سے جو وعدہ کیا گیا ہے قیامت کا وہ بالکل سچا ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور یقیناً جزا اور سزا کا دن واقع ہو کر رہنا ہے۔ آگے پھر منکرین قیامت کا بیان آ رہا ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، اور قسم ہے آسمان کی جالی دار۔ ایک مراد یہ لی گئی ہے کہ ستارے جس طرح آسمان پر نظر آتے ہیں، گویا انہوں نے ایک جال بنا ہوا ہے آسمان میں۔ اِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ، کہ یقیناً تم پڑے ہوئے ہو ایک اختلافی بات میں۔ بعض کہتے ہیں کہ قیامت ہوگی، بعض انکار کر رہے نہیں ہوگی اٹھایا جائے گا، وہ کہہ رہے نہیں اٹھایا جائے گا۔ ایک کہہ رہا ہے جزا سزا ہوگی، باقی انکار کر رہے نہیں ہوگی۔ تو فرمایا یُعْفَقُ عَنْهُ مَنْ اُفِقَ، اور حق سے بہکتا وہی ہے جو شروع سے گمراہ ہے۔ قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ، اور فرمایا کہ برباد ہو جائے اندازے لگانے والا۔ یہ خراسون کہتے ہیں بغیر سند کی بات کرنے والا، من گھڑت عقائد رکھنے والا۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، اور یہ وہ جو اپنی جہالت میں جو ہے غافل ہو رہا ہے حق سے۔ یسالون ایان یوم الدین، اور وہ پوچھتے ہیں کب ہوگا وہ قیامت کا دن۔ یہ کوئی معلومات کے لیے نہیں، یہ تنزن ہے کہ بھائی کب آئے گا وہ جس سے آپ ڈرا رہے ہیں۔ تو فرمایا یومہم علی النار یفتنون، وہ دن وہ ہوگا جب آگ پر یہ سزا دیے جائیں گے۔ ذوقوا فتنتکم، اور ان سے کہا جائے گا چکھو اپنی شرارتوں کا مزہ۔ حاذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ ہے وہ جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ ہم انبیاء سے کہتے تھے کہاں ہے عذاب، لا کر دکھائے، قیامت کب آئے گی؟ تو کہا کہ یہ اب آ گئی ہے اور اسی کی تمہیں جلدی تھی۔ آگے پھر انجام متقین بھی بیان ہو رہا ہے۔ ان المتقین فی جنات و عیون، اور بے شک پرہیزگار لوگ جنتوں میں اور چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، لے رہے ہوں گے جو کچھ عطا فرمائے گا انہیں ان کا رب۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، اور یقیناً وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے، وہ نیکیاں کرنے والے تھے۔ تو نمبر ایک ان کی صفات آ رہی ہے متقین کی، یہ صفات اختیار کر کے ہم بھی اس اچھے انجام کو حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر دو کانوا قلیلا من اللیل لا یہجعون، اور رات میں تھوڑا ہی وقت وہ سویا کرتے تھے، یعنی باقی وقت اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اور نمبر تین، وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور صبح کے وقت وہ اللہ سے استغفار کیا کرتے تھے سحر کے وقت۔ اور نمبر چار، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان کے مالوں میں ایک مقررہ حصہ تھا مانگنے والوں، سوال کرنے والوں کے لیے بھی اور محرومین کے لیے بھی۔ تو یہ چار کام ہیں جن پر ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ نمبر ایک، نیکیاں کرتے رہنا۔ نمبر دو، رات کو اللہ کی عبادت کرنا۔ نمبر تین، سحر کے وقت اللہ سے استغفار کرنا۔ اور نمبر چار، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، مانگنے والوں پر بھی اور محرومین پر بھی۔ آگے پھر آخرت کے لیے دلائل آ رہے ہیں، اور سب سے پہلے دلیل آفاقی، وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ زمین کو دیکھو، کیا کیا چیزیں اللہ نے اس میں پیدا کر دی، یہ کیا خود بخود ہو گئے، یہ حادثہ ہو سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور بنا سکتا ہے؟ تو ظاہر ہے اس کا جواب نہیں ہے۔ تو زمین بھی گویا ایمان حقیقی کا ایک بہت بڑا ذریعہ اگر غور و فکر کیا جائے۔ تو ایمان کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ ایک تو قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، دوسرا غور و فکر کرنا آیات آفاقی پر، یہ پوری کائنات اللہ کی نشانی۔ اسی طرح فرمایا، وفی انفسکم، اور خود تمہارے اپنے اندر بھی اللہ کی نشانی ہے۔ آدمی اپنے وجود پر غور کر لے، اللہ نے کیسے یہ اعضا بنا دیے، کیسے یہ ہماری خدمت میں لگے، ہاتھ کو ہم کیسے استعمال کر لیتے ہیں، ٹانگ سے کیسے چل کر چلے جاتے ہیں، آنکھ سے کیسے دیکھ لیتے ہیں، کان سے کیسے سنائی دیتا ہے، ناک سے کیسے خوشبو پا لیتے ہیں، زبان میں کیسے ذائقہ بولنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو ذرا آدمی غور تو کرے، کتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ کی جو ہمیں حاصل۔ تو فرمایا، تمہارے اپنے اندر اللہ کی نشانیاں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ فرمایا، افلا تبصرون، بس کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ وفی السماء رزقکم، اور آسمان میں اس اللہ نے رکھ دیے تمہاری روزی۔ وما توعدون، اور جو کچھ تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، یہ پانی برستا ہے اس سے پھر سارے جو ہے وہ معاملات رزق کے جو ہے پیدا ہوتے ہیں، اناج باغات اسی سے پھر چرندے چرتے ہیں، انہیں سے پھر انسان کے سارے معاملات آگے بڑھتے ہیں۔ تو فرمایا، فورب السماء والارض، بس قسم ہے آسمانوں اور زمین کے مالک کی، اس کے رب کی، انہ لحق، بے شک وہ قیامت کا واقع ہونا برحق ہے، مثل ما انکم تنطقون، جیسے کہ تمہارا بولنا برحق ہے۔ اصل میں بولنے میں بھی موت اور زندگی، جب ہم خاموش ہوتے ہیں ایک طرح کی موت ہے، جب بول رہے ہوتے ہیں ایک زندگی۔ یہ الفاظ کہاں سے آ گئے؟ یہ اللہ ہی کی قدرت ہے کہ وہ الفاظ دے دیتا ہے، آدمی اپنا معنی و زمین بیان کر لیتا ہے۔ تو وہ اللہ جو یہ بولنے میں جس نے زندگی اور موت رکھ دی ہے، تو وہ تمہیں مرنے کے بعد کیوں نہیں زندہ کہہ سکتا؟ تو اب آگے جو ہے مختصر حالات آ رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، چھ انبیاء کا جو ہے وہ ذکر آگے آ رہا ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حل اتاک حدیث ضعیف ابراہیم المکرمون، اور کیا پہنچی آپ کو بات ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی؟ اس دخلوا علیہ، جب کہ وہ مہمان داخل ہوئے ان کے پاس، فقالوا سلاما، ان مہمانوں نے آتے ہی کہا کہ السلام علیکم، قالا سلام، اس پر ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ثواب کا جواب سلام کا جواب دیا، قوم منکرون، لیکن کچھ اجنبی خیال کیا، اس علاقے کے نہیں ہیں، باہر سے آئے ہوئے۔ چنانچہ فوراً مہمانداری کی، فراغ الی اہلی، بس وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس جو ہے وہ پلٹے، فجاء بعجل سمین، اور پھر ایک بھنا ہوا موٹا تازہ بچڑا مہمانوں کے لیے لے آئے، فقربہ الیہم، بس انہوں نے سامنے رکھا اسے مہمانوں کے، قالا الا تاکلون، اور پھر پوچھا تم کھاتے کیوں نہیں، مہمان ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے، اجنبی ہیں بھوکے ہونا چاہیے، اور ابھی رکھا ہے ابراہیم علیہ السلام نے بھنا ہوا بچہ، لیکن وہ دیکھ رہے ہیں ہاتھ نہیں بڑھا رہے، فاوجس منہم خیفہ، بس انہوں نے محسوس کیا ان اجنبیوں سے خوف، قالوا لا تخف، اس پر مہمانوں نے کہا کہ آپ ڈریے نہیں، وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، انہوں نے خوشخبری دی انہیں ایک با علم لڑکے کی، اشاعہ حضرت اسحاق علیہ السلام، فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ، اور پھر آ گئی ان کے سامنے ان کی بیوی یعنی حضرت سارہ علیہ السلام جو ہے شور کرتی ہوئی، فَسَكَّتْ وَجْهَهَا، پھر انہوں نے پیٹ لیا اپنا چہرہ، وقالت عجوز عقیم، اور کہنے لگی ایک بڑھیا اور بانجھ وہ جنے کی بچہ. اور جیسے ہم نے پہلے بات کی، کئی مفسرین کی رائے کہ حضرت سارہ کی عمر 90 سال تھی، بڑھیا اور پھر بانجھ تھی، اولاد ہوئی نہیں تھی. ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سے اوپر تھی، 120 ایک رائے، تو 120 سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر. اور فرشتے یہ مہمان تھے جو مہمان کی صورت میں آئے اور ایک با علم لڑکے کی بشارت دے رہے ہیں. قالو کذالکی قال ربک، فرشتوں نے کہا کہ یوں ہی ہوگا اور یہی فرمایا ہے آپ کے رب نے. انہ هو الحکیم العلیم، بے شک وہ اللہ بڑا حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا، اسے وہ جانتا ہے کہ بڑھاپے میں کس طرح حالات ہوگی، اللہ سے اللہ کے ارادے کو کون ٹال سکتا ہے. اب آگے حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے. قال فما خطبکم ایہا المرسلون، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت مل گئی اور ان کا خوف دور ہو گیا، پتہ چل گیا یہ اجنبی لوگ یہ اصل میں فرشتے، تو پوچھا کہ بس تمہارا کیا ارادہ ہے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتادوں. اس پر فرشتوں نے جواب دیا، قالو انا ارسلنا الى قوم مجرمین، انہوں نے کہا بے شک ہم تو بھیجے گئے ایک مجرم قوم کی طرف. لنرسل علیہم حجارتا من طین، تاکہ ہم برسائیں ان پر پتھر جو ہے مٹی کے یعنی سنگ گل کے. مسومتا عند ربک للمسرفین، اور جو مقرر کی جا چکے ہیں آپ کے رب کی طرف سے یعنی حد سے بڑھنے والوں کے لیے، ایک ایک پتھر پر نام لکھا ہے کہ کس کو لگنے والا ہے، وہ نشان زدہ ہے پتھر کہ کس مجرم کے لیے کون سا پتھر. فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، پھر ہم نے نکال دیا جو بھی تھے وہاں پر ایماندار لوگ، صرف حضرت لوط علیہ السلام ان کی بیٹیاں، اس کے علاوہ کوئی ایمان ہی نہیں لایا تھا. فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، بس نہ پایا ہم نے وہاں سوائے ایک گھر کے مسلمانوں میں سے، یہ حضرت لوط علیہ السلام کا گھر تھا. وترکنا فیہا آیا، اور ہم نے چھوڑ دی وہاں ایک نشانی. للذین یخافون العذاب الالیم، ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں اللہ کے دردناک عذاب سے. یہ نشانی کیا ہے؟ بحر مردار، نہایت سیاہ پانی جس میں کوئی جاندار سروائیو نہیں کرتا، اسی طرح ان کے کھنڈرات ان بستیوں کے، اور وہاں پر پھر بڑے بڑے عجیب قسم کے پتھر بھی ہیں، جو یہ سب نشانیاں جو اللہ نے چھوڑ دی اس قوم کی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے. وفی موسیٰ، اور اسی طرح نشان عبرت ہے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی. اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، جبکہ ہم نے بھیجا تھا انہیں فرعون کی طرف واضح دلائل کے ساتھ، معجزات کے ساتھ. فتولا بےرخ نہیں، پس اس نے سہتابی کی اپنے ارکان سلطنت کے ساتھ. وقال ساحر او مجنون، اور موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا کہ یا تو جادوگر ہے یا مجنون ہے. فاخذناہ وجنودہ، پس ہم نے پکڑ لیا فرعون کو اس کے لشکروں کو. فنبذناہم فی الیم، اور ہم نے پھینک دیا اسے پانی میں. وہوا ملیم، اور وہ تھا ہی بڑا قابل ملامت. حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر. وفی عاد، اور اسی طرح قوم عاد نے بھی گویا جھٹلایا رسولوں کو. اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، جبکہ ہم نے بھیج دی ان پر ایک نہایت بانج یعنی ہر خیر سے خالی ہوا. ما تذر من شیء اتت علیہ، جو نہیں چھوڑتی تھی کسی چیز کو بھی جس پر سے وہ ہوا گزرتی تھی. الا جعلته كالرمیم، یہاں تک کہ کر ڈالا ان لوگوں کو وہ سیدھا ہڈیاں. آگے حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر. وفی ثمود، اور اسی طرح ثمود میں بھی یعنی ان میں بھی جو نافرمان تھے. اسقیل لہم، جبکہ کہا گیا ان سے تمتعوا حتی حین، فائدہ اٹھا لو ایک معین مدت تک کے لیے. انہوں نے اونٹنی کے پیر کاٹ کے اسے ہلاک کر دیا تھا. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تھا بس 3 دن ہیں تمہارے پاس اور اس کے بعد اللہ کا عذاب آ جائے گا، لیکن یہ سننے کے باوجود قوم نے توبہ نہیں کی اور مذاق اڑاتے رہے کہ دیکھا جائے گا عذاب کو. پھر وہ عذاب نے آ لیا. فاتوا عن امر ربهم، پس انہوں نے سرتابی کی اپنے رب کے حکم سے. فاخذتهم الصاعقہ، پس آ پکڑا انہیں ایک بجلی نے. وہم ینظرون، اور وہ دیکھ رہے تھے. فما استطاعوا من قیام، پس نہ تو وہ کھڑے ہو سکے. وما کانوا منتصرین، اور نہ ہی وہ انتقام ہی لے سکتے تھے. آگے پھر قوم نوح علیہ السلام کا ذکر. وقوم نوح من قبل، اور ہلاک کر دیا گویا اللہ نے قوم نوح علیہ السلام کو ان سے پہلے. انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ بھی نافرمان لوگ تھے. ان سارے دلائل سے اب کیا نتیجہ نکل رہا ہے؟ فرمایا والسماء بنیناها بعید، اور بے شک ہم نے آسمان کو بنایا ہے اپنے دست قدرت سے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم اسے وسعت دے رہے ہیں۔ تو یہ ایسی زبردست آیت ہے آج کل کے سائنسی ترقی کے دور میں، اس پر گھنٹوں بات ہو سکتی ہے۔ پوری جو ایسٹرانومی ہے، اور آپ کہیں کہ ایسٹرانومرز جو ہیں اس بات کو مانتے ہیں، پہلے ایک تھیوری یہ تھی اسٹیٹک یونیورس تھیوری، سائنسدان یہ سمجھتے تھے کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی اسی طرح، لیکن اب سائنسدان یہاں پہنچ گئے کہ یہ یونیورس جو ہے یہ کائنات مستقل پھیلتی جا رہی ہے۔ اس کے لیے ان کے پاس بہت سارے ایویڈنسز ہیں، اس وقت موقع نہیں ہے۔ ایک ایویڈنس یہ ہے کہ جو مختلف گلیکسیز کے درمیان فاصلہ ہے وہ مستقل بڑھتا جا رہا ہے، اور اس سے اب سائنسدان اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ یونیورس مستقل پھیلتی جا رہی ہے، اور اس سے ایک اندازہ ان کا یہ ہے کہ اس کی، یعنی سائنسدان یہاں پر پہنچے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی ابتدا تھی، یعنی اسے تخلیق کیا گیا۔ اب وہ سوچ نہیں رہی سائنسدانوں کی کہ یہ کائنات ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ رہے گی، بلکہ وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس کائنات کا ایک آغاز ہوا تھا جسے وہ بگ بینگ کہتے ہیں، ایک بڑا دھماکہ ہوا جس سے اس کائنات کا آغاز ہوا، اور یہ واقعہ وہ کہتے ہیں 15 بلین ایئرز پرانا ہے، اور یہ دھماکے سے کائنات وجود میں آئی اور وہ مسلسل پھیلتی جا رہی۔ اسی طرح سائنسدان یہ کہتے ہیں ایک بگ کرنچ بھی ہوگا، جس طرح بگ بینگ ہوا ہے تو بگ کرنچ، ایک وقت آئے گا کہ یہ کائنات ختم بھی ہو جائے گی۔ تو یہاں تک وہ پہنچ گئے ہیں، بس اتنی بات انہیں بتانا اب ہمارا کام ہے کہ یہ کائنات کو پیدا خود بخود نہیں ہو گئی، بلکہ اسے اللہ نے پیدا کیا، اور یہ خود بخود تباہ نہیں ہو جائے گی، اسے اللہ تعالیٰ تباہ جو ہے فرمائیں گے قیامت کے دن۔ تو فرمایا کہ یہ آسمانوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، یعنی دست قدرت سے، اور انہیں ہم ہی وسعت دے رہے ہیں۔ والارض فرشناها، اور زمین کو ہم نے بچھا دیا، فنعم الماہدین، اور ہم کیا اچھا بچھانے والے ہیں۔ زمین بھی یاد رکھیے کہ یہ لاوے کا سمندر ہے، زمین کی جو سطح خشک ہوئی ہوئی ہے جس پہ ہم اتنی اونچی اونچی عمارتیں بنا رہے ہیں، صرف 1 میل سے 30 میل اس کی چوڑائی، باقی نیچے جو ہے پورا لاوے کا سمندر ہے۔ جس طرح سیب کو آپ درمیان سے کاٹیں، اس کی جو گٹھلی ہوتی ہے زمین کا مرکز ہے، جو بیج ہوتے ہیں سیب کے، اور جو پورا گودا ہے وہ سمجھیں لاوے کا سمندر ہے، اور جو سیب کا چھلکا ہے وہ یہ زمین کا کرسٹ ہے جس پر میں اور آپ کھڑے ہوئے ہیں، اور جس کے اوپر سمندر ہے اور پہاڑ ہے، تو نیچے صرف اور صرف لاوا۔ تو فرمایا کہ ہم نے کیسے زمین کو بچھا دیا، کتنا زبردست ہم بچھانے والے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن، اور ہر شے کو ہم نے جوڑے جوڑے بنائے۔ تو اس میں آپ چاہے تو حیوانات کو دیکھ لیں، ایک نر ایک مادہ، نباتات کو دیکھ لیں، آج سائنس یہاں پہنچ گئی ہے کہ نباتات میں بھی میل فی میل ہوتے ہیں، ایک مذکر پودا ہوتا ہے، ایک مؤنث پودا ہوتا ہے، ان کے ملنے سے پھر آگے جو ہے وہ سلسلہ بڑھتا ہے ان کا۔ اسی طرح پھر دن کا جو جوڑا ہے وہ رات ہے، اور دنیا کا جوڑا کیا ہے، وہ آخرت۔ لعلکم تذکرون، تاکہ تم غور کرو، یہی غور کرنا ہے کہ یہ دنیا بھی اکیلی نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی کا جوڑا کیا ہے، وہ اخروی زندگی، ایک ہی چیز ہے جو تنہا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ سب جو ہے وہ جوڑوں کی صورت میں۔ آگے اصول کامیابی بیان ہو رہے ہیں، ففروا الی اللہ، بس دوڑو لپکو اللہ کی طرف، انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک تمہارے لیے اس اللہ کی طرف سے خبردار کر دینے والا آ گیا ہے، کھل کر خبردار کر دینے والا۔ اور نمبر 2، ولا تجعلوا مع اللہ الہ آخر، اب مت بناؤ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود۔ بعض لوگوں نے دکان کو معبود بنا لیا، بعض نے کاروبار کو معبود بنا لیا، بعض نے بیوی بچوں کو معبود بنا لیا، بعض نے کیریئرز کو معبود بنا لیا۔ تو کہا جا رہا ہے نہیں، بس ایک ہی معبود ہے، ایک ہی اللہ ہے، اسی سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، اسی کی سب سے زیادہ فرما برداری ہونی چاہیے۔ فرمایا انی لکم منہ نذیر مبین، اور بے شک میں تمہارے لیے جو ہے واضح طور پر خبردار کر دینے والا ہوں۔ آیت نمبر 5 کا بھی یہی ترجمہ ہوگا، آیت نمبر 50 کا انی لکم منہ نذیر مبین، کہ بے شک میں تمہاری طرف ایک واضح خبردار کرنے والا ہوں۔ اب یہاں تسلی رسول ہے، فرمایا کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول، اور اسی طرح آئے ان کے پاس جو ان سے پہلے گزرے ہیں کئی رسول، الا قالوا ساحر او مجنون، یعنی ان سے پہلے جو بھی لوگ آئے ان کے پاس بھی جب بھی کوئی رسول آیا تو انہوں نے مگر نہیں کہا انہوں نے کہ یہ تو یا تو جادوگر ہے یا مجنون، گویا آپ کو تسلی دی جا رہی ہے، جس طرح یہ آج آپ کو جادوگر مجنون کہہ رہے ہیں، اسی طرح پہلے قومیں بھی اپنے اپنے رسولوں پر اسی طرح کی باتیں کرتی آئی ہیں۔ اتواسو بھی، کیا یہ ایک دوسرے کو وصیت کرے آ رہے ہیں کہ جو بھی نبی آئے اسے اس طرح جو ہے کہا جائے؟ بل ہم قوم طاغون، بلکہ حقیقت کیا ہے، یہ ہیں ہی سرکش لوگ، انہیں ماننا نہیں ہے تو ان کے پاس بہانے ہی یہ بچتے ہیں. فتول عنہم، بس آپ پرواہ نہ کیجیے ان کی. فمان تب ملوم، بس آپ پر کوئی الزام نہیں. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، فریضہ رسالت بیان ہو رہا ہے، بس آپ نصیحت کرتے رہیے، یقیناً آپ کی نصیحت کرنا فائدہ دیتی ہے اہل ایمان کو. مقصد تخلیق کے جن و انس بیان ہو رہا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے. تمام انبیاء کی یہی دعوت تھی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی کہ انسانوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا. تو تمام انبیاء کی یہی دعوت تھی کہ اپنے رب کی عبادت کرو. اللہ کا ہم سے واحد مطالبہ ایک لفظ میں کہا جائے تو وہ عبادت ہے. عبادت کا مطلب صرف عبادات نہیں ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ عبادت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. عبادت کہتے ہیں پوری زندگی میں ایک ایک معاملہ اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا، اللہ کی محبت کے ساتھ کرنا، چاہے وہ گھر کی زندگی ہو، چاہے وہ بازار کی زندگی ہو، چاہے وہ اجتماعی زندگی ہو، ہر جگہ اللہ کا حکم ماننا، یہ عبادت ہے. محض نماز روزہ تو اس کا بہت چھوٹا سا حصہ ہے. دیکھیں نماز روزہ حج زکوٰۃ کو اگر کیلکولیٹ کریں تو دو گھنٹے بھی دن کے نہیں بنتے، اور باقی 24 گھنٹوں میں سے 22 گھنٹے کیا عبادت نہیں ہے؟ تو اصل میں اگر اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل ہو تو پھر 24 گھنٹے عبادت ہو. پھر سونا بھی عبادت ہے، کھانا بھی عبادت ہے، اور کمانا بھی عبادت ہے، اور خرچ کرنا بھی عبادت ہے، اگر پیش نظر اللہ کا حکم رہے اور نبی کا طریقہ رہے. تو اللہ تعالی ہمیں مکمل عبادت کی توفیق عطا فرمائے. اور مکمل عبادت کب ہوگی؟ جب اجتماعی زندگی میں بھی اللہ کی مرضی غالب ہوگی. صرف اللہ کو مسجدوں تک محدود نہیں کیا جائے گا، بلکہ ہر جگہ اللہ کا حکم مانا جائے گا، چاہے عدالت ہو یا پارلیمنٹ ہو، تو وہاں پر بھی اللہ کی مرضی چلے. جب دین غالب ہوگا اور جب اللہ کی عبادت مکمل ہوگی، باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو کتنا حسین فریب ہے جو کھا رہے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں مکمل عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور یہی مقصد ہے انسانوں اور جنوں کا کہ اللہ کی عبادت کریں. ما اریدو منہم من رزق، ہم نہیں چاہتے ان سے کوئی رزق. وما اریدو ان یطعمون، اور نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کھلائیں، اللہ کو کھانے کی حاجت ہی نہیں. تو اصل مقصد کیا ہے؟ کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں. ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ ہی رازق ہے. ذو القوۃ المتین، اور وہ بڑا طاقت والا اور غلبہ رکھنے والا ہے. آخر میں پھر انجام منکرین آخرت ذکر ہو رہا ہے. فَإِنَّا لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور بے شک وہ لوگ جو ظالم ہیں، ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ، تو ان کا حصہ ہے جیسا کہ حصہ تھا ان سے پہلے لوگوں کا، ان کے ساتھیوں کا. جس طرح وہ اپنے شرک اور کفر کا بوجھ اٹھایا، انہوں نے دنیا میں بھی سزا کے مستحق ہوئے، آخرت میں بھی اللہ کا عذاب بھگتا. اسی طرح ہر دور کے کفار اور اللہ کے نافرمان اپنا اپنا حصہ اللہ کے عذاب میں سے لیں گے. اللہ تعالی ہمیں اس انجام سے بچائے. فلا یستعجلون، بس وہ مجھ سے جلدی کا مطالبہ نہ کریں. تو گناہگار ہو کر تو اور ڈرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ نڈر ہو کر اللہ کے عذاب کے لیے جلدی کی جائے. فما فویل للذین کفروا، بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. می یومہم الذی یوعدون، اس دن یعنی قیامت کے دن جس کا ان سے وعدہ کیا گیا. اگلی سورت ہے سورہ طور، اور یہ سور اس میں طور پہاڑ کا ذکر آیا تھا جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی کا شرف انہیں دیا گیا تھا اللہ کی طرف سے. سورت میں آپ موضوع دیکھیں گے انجام فریقین، ایک طرف مومنین ہیں دوسری طرف کفار ہیں، دونوں کا انجام جو ایک جیسا نہیں ہوگا. توحید، رسالت اور آخرت پر مشرکین کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابتدائی 6 آیات میں قسمیں کھائی گئی ہیں جو اصل میں قیامت پر گواہیاں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطور، اور قسم ہے طور کی، اور ظاہر ہے طور پہاڑ سے تعلق ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. وکتاب مستور، آپ دیکھیں گے 3 روحانی نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے اور 2 مادی نعمتیں جن کا اللہ تعالیٰ نے جن کی قسم کھائی. تو فرمایا وکتاب مستور، اور قسم ہے لکھی ہوئی کتاب کی. بعض مفسرین نے مراد قرآن لیا ہے، بعض نے لوح محفوظ لیا ہے، اس میں ساری کتابیں لکھی ہوئی. فی رق منشور، کھلے ہوئے صحیفوں میں. والبیت المعمور، اور قسم ہے بیت المعمور کی، یہ جیسے ہمارا کعبہ ہے اسی طرح آسمانوں پر فرشتوں کے لیے کعبہ ہے جسے بیت معمور کہتے ہیں، اور کعبے سے تعلق ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی کعبہ سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی. تو گویا تین روحانی یہاں نعمتیں آ گئیں، طور پہاڑ جہاں پر شرف ہم کلامی ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، اسی طرح کھلی ہوئی کتاب جس سے مراد قرآن حکیم ہے، اور پھر بیت المعمور کعبہ. اس کے بعد دو مادی نعمتوں کی قسم اللہ نے کھائی ہے، والسقف المرفوع، اور اونچی چھت کی قسم یعنی آسمان کی، اور نمبر دو والبحر المسجور، اور قسم ہے جوش مارتے ہوئے سمندر کی. اور یہ ساری قسمیں کس پر ہیں؟ جواب قسم آ رہا ہے، ان عذاب ربک لواقع، بے شک آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر رہنے والا ہے، ما لہ من دافع، نہیں ہے اس کو کوئی ٹالنے والا، یوم تمور السماء مورا، اب عذاب کی کیفیت بیان ہو رہی ہے، جس دن لرزے گا آسمان جیسا کہ لرزہ ہوتا ہے، وتسیر الجبال سیرا، اور چلیں گے پہاڑ جیسے چلا جاتا ہے، تیزی سے گویا چل رہے ہوں گے، فویل یومئذ للمکذبین، بس ہلاکت ہے اس دن انکار کرنے والوں کے لیے. آگے مکذبین کا انجام بیان ہو رہا ہے، الذین هم فی خوض یلعبون، وہ لوگ جو جھوٹی باتوں میں لگے کھیل رہے ہوتے ہیں، اور یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن انہیں وہ دھکیلے جائیں گے جہنم کی آگ میں جس طرح دھکیلا جاتا ہے، یعنی بری طرح سے اس میں پھینکے جائیں گے. آگے ان کے عذاب کی تفصیل آ رہی ہے، ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، اسے کہا جائے گا یہ ہے وہ آگ جس کو تم دنیا میں جھٹلاتے تھے، افسحر ھذا، کیا یہ اب جادو ہے؟ پہلے تو کہتے مانتے نہیں تھے، تو کیا یہ آگ اب جادو لگ رہی ہے؟ ام انتم لا تبصرون، یا تم دیکھتے ہی نہیں تھے، اصلوها فاصبروا او لا تصبروا، پس داخل ہو جاؤ اس میں اب، خواہ صبر کرو یا خواہ صبر نہ کرو، سواء علیکم، برابر ہے تم پر، انما تجزون ما کنتم تعملون، اور تم تو بس ویسے ہی بدلہ دیے جاؤ گے جیسے اعمال تم کرتے رہے. اس کے مقابلے میں متقین کا انجام بھی بیان ہو رہا ہے، ان المتقین فی جنات و نعیم، اور بے شک متقین جنتوں میں ہوں گے نعمتوں میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ یہ انجام ہمارا فرمائے، اللہ تعالیٰ ظالمین کے انجام سے ہمیں محفوظ فرمائے، فاکہین بما آتاہم ربہم، اور وہ مزے کر رہے ہوں گے ان نعمتوں میں جو ان کے رب نے انہیں عطا کی ہوں گی، ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور بچا لے گا انہیں ان کا رب جو ہے جہنم کے عذاب سے، کلو واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، ان سے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو مزے سے بدلے ان اعمال کے جو تم کرتے تھے دنیا میں، متکئین علی سرور مصفوفا، اور وہ تکیہ لگائے ہوئے تختوں پر قطاروں میں جو ہے بیٹھے ہوں گے، وزوجناہم بحور عین، اور ہم جو ہے نکاح کرا دیں گے ان کی بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وتبعتهم ذریتهم بإيمان، اور جنت کی ایک اور بڑی نعمت کا ذکر، اور ان کی اولادوں میں سے بھی وہ جنہوں نے ایمان میں ان کی پیروی کی، الحقنا بهم ذریتهم، ہم ملا دیں گے اس جنت میں انہیں ان کی اولادوں سے، وما علتناهم من عملهم من شيء، اور نہیں کم کریں گے ان کے اعمال میں سے کچھ بھی. تو وصل اقربا یہ بہت بڑی نعمت ہے جو جنت میں اہل ایمان کو دی جائے گی. ایک شخص نیک ہے جنت کے اونچے درجے پر، اس کی اولاد بھی نیک ہے لیکن جنت کے نیچے درجے میں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اسے نیچے درجے سے اٹھا کر اوپر درجے میں لے جائیں، یہ نہیں کریں گے کہ تمہارے اعمال میں سے کم کر کے تمہیں نیچے لے آئیں. کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر والوں کی بھی فکر کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب کے سب کامیاب ہوں، پھر جو سب سے آگے ہوگا سارے گھر والے اس کے ساتھ جڑ جائیں. لیکن بہرحال اتنا کہ ایمان اور نیک اعمال تو ہونا ہی چاہیے کہ جنت تک تو داخل ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ سب کو ایک کر دے گا وہاں پر. تو فرمایا یعنی ایک اس معنی میں کہ اولادوں کو بھی والدین کے ساتھ جوڑ دے گا، کل امرئ بما کسب رہین، گویا ہر جان اپنے اعمال کے بدلے رہن رکھی ہوئی، نیک اعمال کر کے ایمان لا کر نیک اعمال کر کے گویا آدمی اپنی جان کو چھلا سکتا ہے، اور ایمان نہ لا کر برے اعمال کر کے گویا اس نے گروی رکھی بھی اپنی جان، اور پھر وہ مستحق ہو جاتا ہے جہنم کے اور عذاب کے. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ، اور ہم زیادہ دیں گے انہیں میوے اور گوشت جو وہ چاہیں گے، یتنازعون فیہا کاسن، اور ایک دوسرے سے لیں گے وہاں پیالے، کاسن شراب کے پیالے کو کہا جاتا ہے، لا لغون فیہا ولا تاسین، اور وہ ایسی شراب ہوگی کہ نہ تو پی کر وہ کوئی بےہودہ باتیں کریں گے اور نہ ہی کوئی گناہ کے کام کریں گے، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ، اور پھر رہ ہوں گے ان کے پاس ایسے لڑکے ان کی خدمت کے لیے، کَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، گویا کہ وہ جو ہے وہ موتی ہوں غلافے میں رکھے ہوئے، اتنے خوبصورت خادم اور وہ بھی بچے. اب آپ دیکھیں دنیا میں اگر خادم رکھ بھی لیتا ہے بچوں کو، لیکن وہ بچے آہستہ آہستہ جوان ہونے لگتے ہیں اور آدمی کو ذرا پریشانی ہوتی ہے کہ میری بیویاں بھی ہیں اور بچیاں بھی ہیں اور یہ خادم جو ہے اب یہ نوجوان ہے. تو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو ایسے خادم دیں گے جو ہمیشہ بچے رہیں گے، وہ بڑے ہوں گے اور وہ ہر وقت خدمت میں لگے ہوں گے. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے سے پوچھیں گے. اب دیکھیں وہ دلچسپ معاملہ آ رہا ہے اہل جنت کی صفات کے ساتھ. فَمَا قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، اب آج جنت میں کیسے پہنچ گئے؟ وہ اہل جنت ایک دوسرے سے بات کریں گے اور دو بڑی باتوں تک وہ پہنچیں گے. نمبر ایک، وہ کہیں گے کہ ہم تو اس سے پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرا کرتے تھے، ہم دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے بیگانے نہیں تھے، آخرت سے بے خوف نہیں تھے، ہم اللہ کی ناراضگی سے آخرت کے عذاب سے ڈرتے رہتے تھے اپنے گھر والوں کے ساتھ. اب ذرا ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، صرف موج مستی، عیش عشرت اور تفریحات، اس کے علاوہ ہمیں کچھ سوچتا ہی نہیں. جب بھی گھر والوں میں بیٹھیں گے تو تفریح کے پروگرام بن رہے ہوں گے اور جو ہے، لیکن اہل جنت کی صفت کیا تھی کہ وہ اپنے گھر والوں میں رہتے ہوئے اللہ کی ناراضگی سے اور آخرت کے عذاب سے ڈرتے رہتے تھے. اور ساتھ ہی وہ کہیں گے فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، بس احسان فرمایا ہم پر اللہ نے، وَوَقَانَ عَذَابَ السَّمُومِ، اور ہمیں بچا لیا شدید لو کے عذاب سے، گرم بھاپ کے عذاب سے. اور نمبر دو، دوسری ان کی صفت، اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ، اور بے شک ہم اس سے پہلے اس اللہ ہی کو پکارا کرتے تھے، اِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، اور بے شک وہ اللہ بہت احسان فرمانے والا، مسلسل رحم کرنے والا ہے. فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتْ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونَ، اب فریضہ رسول بیان ہو رہا ہے، فرمایا پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت فرمائیے، اور بے شک آپ اپنے رب کی طرف سے نہ تو کاہن ہیں اور نہ ہی دیوانے ہیں معاذ اللہ. اب آپ پر دو اعتراضات ان کے تھے، ایک یہ کہ آپ شاعر ہیں اور دوسرا یہ کہ قرآن آپ خود سے بنا لائیں، تو ان کا رد کیا جا رہا ہے. نمبر ایک، جو شاعر ہونے کا الزام تھا اس کا جواب دیا جا رہا ہے، اور پھر جو ہے وہ کیا آپ نے خود گھڑ لیا، اس کا جواب دیا جائے گا. ام یقولون شاعر، کیا وہ کہتے ہیں کہ وہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں، نتربصوا به ریب المنون، ہم انتظار کر رہے ہیں ان پر گردش زمانہ کا. وہ کہتے تھے کہ یہ تو عام شاعروں کی طرح ہے، انہوں نے بھی ایک کلام کہا ہے، جس طرح بڑے بڑے شاعر آئے من مٹ گئے، کوئی نام لیوا ہی نہیں رہا، بس ہم بھی منتظر ہیں، یہ موت کے ساتھ ہی ان کا پیغام ختم ہو جائے گا معاذ اللہ. تو انہیں یہ گمان تھا. کل تربسو، اے نبی کہہ دیجئے کہ تم انتظار کرتے رہو، فَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُتَرَبِّسِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ جو ہے انتظار کرنے والا ہوں، تم میرے موت کے بعد میری دعوت کے اختتام کے منتظر ہو اور میں تم پر اللہ کے عذاب کا، تمہارے برے انجام کا منتظر ہوں. اَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا، کیا انہیں حکم دیتی ہیں ان کی اپنے اس بات کا، ام ہم قوم طاغون، یا پھر یہ ہیں ہی سرکش، انہیں شاعروں کا پتہ نہیں شاعری کیسے ہوتی، یہ اللہ کے کلام کو شاعری کہہ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہہ رہے ہیں، انہوں نے شاعر دیکھے نہیں تو دیکھے ہیں، لیکن اصل وجہ کیا ہے کہ سرکشی پہ اترے ہوئے، ماننا نہیں چاہتے. اگر مانیں گے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں تو بات ماننی پڑے گی، پھر اپنے گناہ ترک کرنے پڑیں گے، اس کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہتے ہیں یہ تو شاعر ہے. اسی طرح ان کا دوسرا اعتراض، ام یقولون تقولہ، اور یا وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو خود ہی بنا لیا، بل لا یؤمنون، بلکہ وہ ایمان ہی نہیں لاتے. فلیأتوا بحدیث مثلہ، پس لے آئے کوئی کلام اس جیسا، اگر سمجھتے ہیں یہ قرآن بنایا جا سکتا ہے تو اس جیسا کوئی کلام لے آئے، ان کانوا صادقین، اگر وہ اپنے اس الزام میں سچے ہیں. ام خلقوا من غیر شیء، اگر وہ پیدا ہو گئے بغیر کسی خالق کے تو اب آپ دیکھیں گے کہ اللہ آخرت رسالت پر ان کے کئی جو ہے شکوک و شبہات ہیں، تقریباً 11 کے قریب ان کے جو ہے اعتراضات ہیں جن کا بغیر ان کے ذکر کیے جواب دیا جا رہا ہے۔ پہلے ان کے اعتراضات کا ذکر قرآن میں کئی جگہ آ چکا ہے، تو پہلا اعتراض تھا کہ آپ شاعر ہیں، دوسرا تھا کہ آپ نے اس قرآن کو گڑھ لیا ہے، اب تیسرا اعتراض کہ ہم خود بخود ہی بن گئے ہیں۔ تو فرمایا کہ کیا وہ پیدا ہو گئے بغیر کسی خالق کے، ام ہم الخالقون، یا وہ خود اپنے خالق ہیں؟ جواب دیں اس کا، ظاہر ہے کوئی بھی بغیر کسی کے بنائے نہیں ہوتا، ہر ایک کا خالق اللہ تعالیٰ۔ پھر ان کا چوتھا اعتراض، ام خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے بنایا آسمانوں اور زمین کو؟ بل لا یوقنون، بلکہ حقیقت یہ کہ وہ یقین نہیں رکھتے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اسی کی بات ماننی چاہیے۔ پانچویں اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے، ام عندہم خزائن ربک، کیا ان کے پاس ہیں اے نبی آپ کے رب کے خزانے؟ ام ہم المسیطرون، یا وہ داروغہ بنے ہوئے اللہ تعالیٰ کے خزانوں کے؟ کبھی کہتے ہیں یہ نبوت جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں دے دی گئی، ہم میں سے کسی بڑے سردار کو کیوں نہیں دی گئی؟ تو بھئی تم داروغہ ہو اللہ کے خزانوں کا۔ اور نمبر 6، ام لہم سلم یستمعون فیہا، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے کہ وہ سنبل لے آتے ہیں اوپر چڑھ کر عالم بالا سے؟ فلیاتی مستمعہم، تو لے آئے ان میں سے کوئی سننے والا، بسلطان مبین، کوئی واضح دلیل اپنے شرک کے لیے، اپنے کفر کے لیے۔ اور ساتویں بات، ام لہ البنات، تو کیا اس اللہ کے لیے تو ہیں بیٹیاں، فرشتوں کو بیٹیاں کہتے ہو، ولکم البنون، اور تمہارے لیے بیٹے، یہ بڑے تم نے زبردست جو ہے تقسیم کی۔ اور آٹھویں بات کہی جا رہی ہے، ام تسالہم اجرا، کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کوئی اجرت کا مطالبہ کرتے ہیں؟ فہم میں مغرم مسقلون، کہ وہ اس تاوان کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہوں کہ اب ان کی تنخواہ کون دے گا، تو ہمارے رسول تو تم سے کوئی پیسے نہیں مانگتے، ان کی دعوت تو بے لوس ہے، یہ کہاں سے تم انکار کرتے؟ اسی طرح نوی بات کہی جا رہی ہے، ہم عندہم الغیب، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے؟ فہم یکتبون، کہ وہ لکھتے جاتے ہیں کہ آخرت نہیں ہوگی اور کفر پر نافرمانیوں پر کوئی سزا نہیں ہوگی، بھائی تمہارے پاس علم غیب ہے، ہمارے رسول بتا رہے ہیں کہ آخرت کیسے ہوگی، وہاں نافرمانوں کا کیا انجام ہوگا، تم کیسے اس کا انکار کر سکتے ہو؟ دسویں بات، ام یریدون کیدا، کیا وہ چاہتے ہیں کوئی تدبیر کرنا، کوئی سازش کرنا؟ فالذین کفروا ہم المکیدون، بس جو لوگ انکار کرنے والے ہیں وہی سازش میں آئے ہوئے ہیں، وہ خود داؤ کا شکار ہوئے ہیں، وہ خود دین سے دور ہو کر اپنے آپ کو گویا جہنم کا مستحق بنائے ہوئے ہیں۔ اور گیارہویں بات آ رہی ہے، ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ان کا کوئی معبود ہے اللہ کے سوا؟ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے اس شرک سے جو وہ اس کے ساتھ ٹھہراتے ہیں۔ آگے ہٹ دھرمی اور سرکشی اور نفرت جو ہے کفار کی، اس کا بیان ہے، این یرو کسفم من السماء ساقطا، اور اگر وہ دیکھ لیں ایک ٹکڑا آسمان سے گرتا ہوا بھی، یقولو صحاب مرکوم، تو وہ کہیں گے تو بادل ہے، طے بت ہے، تو کتنا بھی بڑا معجزہ دکھا دیا جائے یہ ماننے والے نہیں۔ اسی طرح مجرمین کو مہلت دیے جانے کی وجہ بیان ہو رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تسلی ہے، فضر ہوں بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چھوڑ دیجئے انہیں، حتی یلاقو یومہم، یہاں تک کہ یہ دیکھ لیں اپنا وہ دن، الذی فیہ یساقون، جس میں وہ بے ہوش ہو کر گرے پڑے ہوں گے۔ اور کیفیت اس دن کی بیان ہو رہی ہے، لو یوم لا یغنی عنہم کیدہم، جس دن نہیں کام آئیں گی ان کی یہ سازشیں، ان کی یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، جس دن نہیں کام آئیں گی ان کی یہ سازشیں، ان کی یہ مکاریاں چلاتیاں، ان کے کچھ بھی، ولہم ینصرون، اور نہ ہی انہیں مدد دی جائے گی۔ اب یہ رکوع ختم کر کے ہم آج کا سیشن ختم کریں گے، چند آیات ہیں، تو آگے پھر دنیا کے برے انجام سے ایسے لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، یوں کیوں اس طرح کی بےہودہ باتیں کرتے ہو، بے سند باتیں، کیوں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو جھٹلاتے ہو، اور کس طرح کے بے ڈھنگے اعتراضات کرتے ہو؟ فرمایا، وَإِنَّا لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا، اور یقیناً ان ظالموں کو جو ہے ایک عذاب ہوگا، دون ذلک، یعنی اس دنیا کے عذاب کے علاوہ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں، یہ دنیا میں تو عذاب کچھ ہے ہی نہیں، اصل عذاب تو قیامت کا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی خطاب ہے اس سورت کے آخر میں، اور دو باتیں آپ سے کہی جا رہی ہیں. فرمایا وَصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكْ، نمبر ایک صبر کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حکم کے آنے کا، فتح آپ کی ہوگی اور ان پر جو ہے وہ اللہ کا عذاب آ کر رہے گا. بدر اور اسی طرح دیگر جو غزوات ہیں ان میں بھی عذاب کے کوڑے ان پر آئے اور بالآخر قیامت کے دن یہ عذاب بھگت کر رہیں گے. فَإِنَّكَ بِعَيُونِنَا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی شفقت ہے، بے شک آپ ہماری نگاہوں میں، جس طرح آپ کو پتا ہے چھوٹے بچے جب ہوتے ہیں تو والدین کی نگاہ ہوتی ہے ان پر، بچہ کہاں جا رہا ہے، کہاں بیٹھ رہا ہے، کہاں چل رہا ہے، بچہ جہاں جہاں چلتا رہتا ہے والدین کی نظر اپنے بچے پر جمی رہتی. تو وہی انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری آنکھوں میں، ہماری آنکھیں آپ پر لگی ہوئی ہیں. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، پس آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کی اس کی حمد کے ساتھ. تو تسبیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر کمی، ہر کوتاہی، ہر جو ہے وہ برائی سے پاک اعلان کرنا کہ اللہ تعالیٰ میں کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی نہیں، اور ہم یہ کہ ساری تعریفوں کو اللہ میں جمع کر دینا. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسبیح نصف المیزان والحمد للہ املاؤہا، کہ اللہ کی پاکی بیان کرنا یہ اللہ کے معرفت کے ترازو کو آدھا بھر دیتا ہے، اللہ کی تعریف کرنا یہ اللہ کی معرفت کے ترازو کو مکمل کر دیتا ہے. آخر میں پھر اوقات تسبیح بیان ہو رہے ہیں، دو حکم تھے صبر کریں اور تسبیح کریں. اور اوقات تسبیح کیا ہے؟ حین تقوم، جب کہ آپ اٹھا کریں. نمبر دو ومن اللیل فسبحہ، اور کچھ رات کے حصے میں بھی آپ اس اللہ کی تسبیح کیا کریں، اشارہ تہجد کی طرف ہے. اور نمبر تین وادبار النجوم، اور ستاروں کے غروب ہونے کے وقت بھی، یعنی فجر کے وقت جب سورج نکل رہا ہوتا ہے یا نکلنے کے قریب ہوتا ہے اور ستارے جو گویا جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ اوقات ہیں جن میں آپ تسبیح فرمائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہ ہم پر رحم فرما قرآن عظیم کی بدولت. وجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحما، اللہ اس قرآن کو ہمارا امام بنا دیجئے، ہمارے لیے نور بنا دیجئے اور ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا دیجئے. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا، اللہ ہمیں اس میں سے یاد کرا دیجئے جو ہم بھلا بیٹھے. وعلمنا منہ ما جہلنا، اور ہمیں اس میں سے علم عطا فرما دیجئے جو ہم نہیں جانتے. وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار، اور ہمیں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے رات میں بھی اور دن کے اوقات میں بھی. واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین، اور اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنا دیجئے تمام جہانوں کے پروردگار. آمین. اللہم آمین.